تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه وما يبرح عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما تقرب إلي بشيء أفضل من النصيحة فإذا فعل ذلك كنت قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به أجبته إذا دعاني وأعطيته إذا سألني وأغفر له إذا استغفرني. یہ ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تبارک و تعالی کی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا. اللہ تعالی کا ایک کلام تو قرآن مجید میں ہے، محفوظ ہے، پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اس کا ایک ایک لفظ اللہ جل جلالہ کا کلام کا حصہ ہے، اور وہ پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنا. اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ بھی ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی جو چند جملوں پر مشتمل ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اللہ کی توفیق سے اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ینجو منی عبدی الا بأداء ما افترضت علیہ، میرا بندہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا اور میرے قہر سے، میرے عذاب سے، میرے غصے سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ کام انجام نہ دے جو میں نے اس کے ذمے فرض کیے. میرا بندہ مجھ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے وہ کام جو میں نے اس کے ذمے فرض کیے. ایک جملہ تو یہ. دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وما یبرح عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ بعض اوقات میرا قرب چاہتا ہے اور میرے ساتھ تقرب حاصل کرنا کرتا ہے نوافل کے ذریعے. یعنی ان اعمال کے ذریعے جو اگرچہ فرض تو نہیں کیے گئے لیکن میں نے ان کو نفل قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے، قابل اجر و ثواب قرار دیا ہے، تو میرا جو بندہ، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوافل کے ذریعے، نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس نوافل کے قرب کے ذریعے میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور بیچ میں ایک جملہ متردہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وما تقرب الی بشیء افضل من النفل، کہ جتنے بھی نفلی اعمال ہیں جن کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سب اعمال میں سب سے افضل عمل جس سے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے نصیحت، یعنی خیر خواہی. اس کے ذریعے جتنا انسان نصیحت زیادہ کرے گا اتنا ہی میرا قرب زیادہ حاصل ہوگا. تشریح ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر ایک عجیب خوشخبری عطا فرمائی ایسے بندے کو جو کثرت کے ساتھ نفلی اعمال کرتا ہے، اس کو یہ خوشخبری دی کہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب میرا کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ نفلی اعمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو كنت قلبه الذي يعقل به، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، ولسانه الذي ينطق به، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، وبصره الذي يبصر به، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی جو کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ سوچ رہا ہو، زبان سے کچھ بول رہا ہو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، وہ سارے کام گویا کہ میں کر رہا ہوں، میں کرتا ہوں. عجبتہ اذا دعانی، ایسا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور اعطیتہ اذا سألنی، اور جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، وَأَغْفِرُ لَهُ إِذَا اسْتَغْفَرَنِ، اور جب کبھی مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. یہ ہے حدیث قدسی کا ترجمہ. یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے. پہلے تو جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا بندہ مجھ سے اس وقت تک بچ نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ جو کچھ میں نے فرض کیا ہے اس کو ادا نہ کرے. تو بتایا دیا کہ فرائض اور واجبات جتنے بھی ہیں انہیں تو ہر حال میں بجا لانا ہی ہے، ان سے چھٹکارا نہیں، ان سے ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں. جو فرائض میں نے عائد کر دیے، خود میں نے ہی چھوٹ جہاں دے دی سو دے دی، صبر کے عالم میں کہہ دیا کہ نماز پوری نہ پڑھو آدھی پڑھ لو، بیماری میں کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑی جاتی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن معافی نہیں. اگر قضا ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر ادا کرنی ہے، معافی نہیں. تو جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. کوئی آدمی مجھ سے بغیر فرائض کو اس کی ادائیگی کے نجات نہیں پا سکتا. یعنی قانون یہ ہے کہ جو شخص فرائض کو چھوڑے گا تو عذاب کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا، اعوذ باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے. تو فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے، ان سے تو کسی حال بھی بچت نہیں. البتہ آگے جو فضیلت بیان فرمائی وہ نوافل کی پر، کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے فارغ نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ بس ہم نے فرائض اور واجبات ادا کر دی اور چھٹی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، تقرب حاصل کرنا ہے، تو پھر نفلی اعمال بھی کرنے ہوں، اور جتنا جتنا نفلی اعمال کرو گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں. اب تا وہ حد، تو حقیقت یہ ہے کہ نوافل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوافل کو اور نفلی اعمال کو ہمارے آپ کے ذمے فرض واجب تو کیا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نفلی عمل کو چھوڑ دیا تو پکڑ ہو آخرت میں اور گناہ ملے کہ بھائی نفلی عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے ذمے فرض واجب نہیں کیا. لیکن یہ نفلی اعمال ہیں بڑی عجیب و غریب چیز، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، تعلق مع اللہ کو مستحکم کرنے کے لیے یہ نفلی اعمال بے نظیر چیز ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا. اور ایک مسلمان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں صرف فرائض و واجبات پر اتباع کرنے کے بجائے نفلی اعمال میں بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سدھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات قلم فرمائے، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ جو فرائض اور واجبات ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا حق ہے جو فرائض و واجبات انسان ادا کرے. اور یہ جو نوافل اور مستحبات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ نوافل انجام دے. عظمت اور جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ان کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے، کچھ ہو جائے لیکن آدمی وہ فریضہ ادا کرے. اور محبت کا حق یہ ہے کہ انسان اس سے کچھ زیادہ کرے اور محبت سے وہ کام کرے جو اللہ نے اگرچہ فرض واجب نہیں کیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. ارے دنیا کے اندر بھی سارا کام خشک قانونی تعلقات پر نہیں چلا کرتا. دنیا کے جتنے کام ہیں وہ بس جتنا خشک قانونی تعلق ہے اتنا ادا کرو اور آگے چھٹی کرو. اب فرض کرو میاں بیوی کا تعلق ہے تو قانونی اعتبار سے شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ ادا کرے اور مہر ادا کرے، رہائش کے لیے جگہ دے دے، یہ تو ہے اس کے ذمہ فرض، یہ قانونی تعلق ہے. اب اگر کوئی شخص چاہے کہ بھائی میں تو بیوی کا یہ قانونی حقوق ادا کروں گا بس، یعنی اس کو رہنے کو کمرہ دے دوں گا اور روزانہ صبح شام کھانے کا انتظام کر دوں گا اور مہر ادا کر دوں گا، آگے اللہ اللہ خیر صلاح، آگے کچھ نہیں، نہ بات کرنا نہ بولنا نہ کوئی محبت کا معاملہ کرنا، یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس نے صحیح معنی میں حق ادا کیا اس نکاح کے رشتے. وہاں تو سنت یہ قرار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علاوہ یہ تو کچھ معاملہ ہے نہ نفقے کا اور مہر کا، یہ تو ہو ہی گیا، لیکن یہ سنت قرار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے حسن سلوک کرنے والا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. کیا حسن سلوک؟ کہ رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں وہ آپس میں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ ہر ایک عورت اپنے شوہر کا کوئی کیا الگ بیان کرے گی کہ میرا شوہر کیسا ہے. وہ پورا قصہ لمبا چوڑا حدیث میں آیا، بخاری شریف میں بھی ہے موجود، یہ سنا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بات صرف خوش قانونی تعلقات پر نہیں چلا کرتے. کچھ تقاضا محبت کا بھی ہوتا ہے. وہ محبت کا تقاضا ہے جس کا نام ہے نوافل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آدمی صرف فرائض اور واجبات پر اتفاق کرے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ میاں سے بس خوش قانونی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور کوئی محبت کا تعلق نہیں. ہاں جب نوافل انجام دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ محبت کا تقاضا پورا کر رہا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے سے بس یہ کہے بھائی میں میرا بیٹا ہے تو چلو میرے ذمہ اس کا نسخہ واجب ہے, صبح شام اس کو کھانا کھلا دیا کروں گا, باقی نہ اس کی خبر گیری ہے نہ اس کا اور کچھ انتظام ہے نہ کچھ ہے. اس پر اگر اتباع کرنا چاہے تو اس باپ کو کوئی بھی شخص اچھا باپ نہیں کہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا بندے ہیں تو یہ فرائض و واجبات جو کچھ ہمارے ذمہ آئے ہیں یہ تو بندے ہونے کی حیثیت سے کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن آگے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق اس طرح کا قائم کرے, بار بار اس کو پکارے, بار بار اس کا نام لے, بار بار اس کے آگے سر بسجود ہو, بار بار اس کے سامنے حاضر ہو. یہ ہے تقاضائے محبت. وہ کسی شاعر نے کہا کہ کچھ اور ہے درکار میری تشنا لبی کو, کچھ اور ہے درکار میری تشنا لبی کو, ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں, صرف ایک قانونی تعلق نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی چاہیے. اسی کچھ اور کا نام ہے نوافل. تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ ان مستحبات کو اور نوافل کو معمولی چیز مت سمجھو. یہ درحقیقت بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا. مجھ سے تم چاہتے ہو آ جاؤ, دروازہ کھلا ہے, جب چاہو آ جاؤ, ہمارا نام لو, ہمارے سامنے سرب سجود ہو اور نوافل ادا کرو اور نفلی اعمال کرو, تو یہ سب تمہیں ہمارے سے قریب کر دیں گے, یہاں تک کہ حتی احب, یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگوں. کہ ہم جیسے جو کچھ لوگ ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میاں چلو فرائض واجبات ہو گئے, چھٹی ہو گئی, اب مستحبات کی اگر نہیں کریں گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا, اور نوافل ہیں تو ان کو نہ کرنے سے کون سا مواخذہ ہوگا آخرت میں, لہذا ان کی طرف دھیان نہیں, ان کی توجہ نہیں, ان کی اہمیت نہیں. حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں اگر پتہ لگ گیا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو اس کے حریص تھے حضرات صاحب کرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت غالباً حضرت ابو ہریرہ نے یا کسی اور صحابی نے حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے کے اندر شامل ہو جائے اور جنازے کے پیچھے چلے کچھ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیراط اجر ملتا ہے. قیراط یہ ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر, ایک قیراط اجر ملتا ہے. تو پہلے حدیث نہیں سنی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, سنتے ہی بے ساختہ منہ پر جو کلمہ آیا وہ یہ کہ ہائے افسوس ہم نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی, کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دی, کہ اگر ہمیں پہلے یہ حدیث معلوم ہوتی تو میں اس کا اہتمام کرتا تو کتنے قیراط مجھے حاصل ہو جاتے, وہ میں نے قیراط ضائع کر دی. چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کو کرنے کے لیے ہزار صاحب کرام انتہائی حریص تھے, معلومات کرتے رہتے کہ بھائی میں سنا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا عمل معلوم ہے بتاؤ نا. تو یہ نوافل کا اہتمام تھا. اللہ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا, اذان ہو رہی تھی, ایک مجھ جیسے کوئی خوش مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوں, وہ باتیں کر رہے تھے, اذان کی طرف دھیان نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو عرض کیا کہ ذرا اذان ہو رہی ہے, اس کا جواب دے دیا جائے. تو انہوں نے بے شک کا جواب میں کہا کہ ہاں ہاں معلوم ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اذان کا جواب دینا کوئی فرض واجب نہیں ہمیں معلوم ہے. تو یعنی اس عمل کو اذان کے الفاظ کے جواب دینے کو اتنی گویا حقارت کے ساتھ ذکر کیا کہ گویا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کچھ خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی فرض واجب کام نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے کہ انسان اس کو یہ سمجھ کر کہ بھائی یہ کیونکہ فرض واجب نہیں ہے لہذا گویا کرنے کی چیز ہی نہیں ہے, ساری عمر اس کا اہتمام کرنے کی بات نہیں, یہ بڑی خرابی کی بات ہے. نوافل کا یہ مطلب سمجھنا, مستحبات کا یہ مطلب سمجھنا بڑی خرابی کی چیز ہے. ہر ہر نفلی عمل کو ایک عظیم نعمت سمجھ کر انسان اختیار کرے, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کی بدولت اپنی رحمت سے بیڑا پار کر دیں, کون سا عمل کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے. لہذا نوافل کو معمولی چیز نہ سمجھو, کوشش کرو حتی الامکان جتنا ہو سکے مستحبات کے اوپر بھی عمل کرنا ہے, صرف فرائض واجبات کا یہ چاہتے. پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ بڑا معنی خیز فرمایا کہ یہ نواز نفلی اعمال کہ جن سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے ان نفلی اعمال میں بھی سب سے افضل عمل جس سے زیادہ قرب میرا کسی اور عمل میں حاصل نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ نصیحت. نصیحت, اب نصیحت کا لفظ اردو میں تو بڑے ہی محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے. نصیحت کا مطلب اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کو کوئی نیک بات کی تلقین کرنا, اس کو نصیحت کہتے ہیں. عربی زبان میں نصیحت کا جو لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے, بڑا عام ہے, ہمگیر ہے, اور وہی یہاں پر مراد بھی. نصیحت کے معنی ہے عربی زبان میں خیر خواہی. اور یہ جو فرمایا کہ کوئی نفلی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے افضل نہیں ہے, اس سے مراد ہے خیر خواہ. کیا مانا؟ کہ ہر شخص ہر یعنی جو ہر مومن دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہے, دوسرا انسانوں کی خیر خواہی کرے, ہر کام اس نقطۂ نظر سے کرے کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے, کسی کو راحت پہنچ جائے, دنیا کی یا آخرت, یہ خیر خواہ. فرمایا یہ نفلی عمل مجھے سارے نفلی اعمال سے زیادہ محبوب ہے اور میرا قرب جتنا اس عمل میں حاصل ہوتا ہے کسی اور نفلی عمل میں اتنا حاصل ہوتا ہے. تو سمجھ لیجئے خیر خواہی اتنا جامع لفظ ہے کہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا دیا گیا کہ الدین النصیحہ, کہ دین نام ہی نصیحت کا ہے, دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. اور اگر نصیحت کا تعلق بندوں سے ہو تو اس میں سارے حقوق العباد آ جاتے ہیں, جتنے بندوں کے حقوق, بندوں کے جتنے حقوق ہیں وہ سب نصیحت میں داخل, ان کی ادائیگی نصیحت میں داخل. معنی کیا ہے؟ کہ ہر وقت انسان اس فکر میں رہے کہ میرے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچ جائے, جانی مالی جسمانی, دنیا کا یا آخرت کا فائدہ پہنچ جائے, دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کا جذبہ. وہ کہتے ہیں جتنا یہ اس میں ہوتا ہے میرا قرب حاصل اتنا اور کسی نفلی عمل میں, نماز کو نہیں فرمایا, روزے کو نہیں فرمایا, ذکر تسبیح کو نہیں فرمایا, سب سے زیادہ اس کو کرو, اس میں سب سے زیادہ قرب کہ میری مخلوق کے ساتھ یہ سب خیرخواہی کا وقت. پھر اپنے حضرت کی بات یاد آ گئی, ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک پیمانہ, یہ پیمانہ یہ جانچنے کا کہ آیا اس بندے کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو محبت ہے یا نہیں, اس کے جانچنے کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوا ہے. کیا؟ کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میں میری مخلوق سے بھی محبت ہوں, اور اگر میری مخلوق سے محبت نہیں تو میں مجھ سے مانا یہ کہ مجھ سے تعلق نہیں, مجھ سے محبت نہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے آپ کی محبت ہے, آپ سے محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ نہ مجھے دیکھا نہ میرا میری تجلی تمہیں ہوئی، مجھے تو کچھ دیکھا نہیں. مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر اس کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ میری مخلوق سے محبت. اور مخلوق سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کرو. ہر آدمی کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ مجھ سے کسی میرے کسی اللہ کے بندے کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، کسی نہ کسی. اپنے آپ کو خادم سمجھو، میں خادم ہوں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کا، خادم ہوں، خدمت گزار. اور یہ خدمت ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی انسان اس کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی محبوب ہوگا. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں، کیا خوبصورت تعبیر فرمائی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ تسبیح ہو سجادہ ہو دلت نہیں، یہ تسبیح ہو سجادہ ہو دلت نہیں، طریقت وجود خدمت خلق نہیں. کہ یہ طریقہ تو تصوف جس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، یہ محض تسبیح اور مصلی اور گدڑی کا نام نہیں، یہ نام ہے طریقت وجود خدمت خلق نہیں. طریقت یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کرے، جتنا مخلوق کی خدمت کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا. اللہ، یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو اولیاء اللہ نظر آتے ہیں اور جن کا نام سن سن کر ہمارے دل میں عقیدہ اور محبت کے جذبات امڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اس مقام پر جو پہنچایا تو در حقیقت وہ خدمت خلق سے پہنچا. اور یہ حقیقت اگر ذہن نشین نہ ہو، یہ حقیقت نہ ہو، پھر آدمی خدمت نہ کرے تو میاں وہ کوئی اس دنیا کے اندر صحیح کام کر نہیں سکتا. اللہ، میرے والد ماجد، اور دور کی بات مثال کیوں دوں، میرے والد ماجد حضرت مارا وفی احمد شبی صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سے کہوں، آپ سبھی حضرات تقریباً جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام بخشا، لیکن کیسے بخشا ایک قصہ سن لیجیے. ایک دن ہمیں سنایا، تھانہ بھون جایا تھا، حضرت عقیم الامت مانا شبی صاحب تھانے رضی اللہ تعالیٰ سے کہوں سے یہ صحبت حاصل کرنے کے لیے. بدل کے جانا تھا، حالانکہ بہت قریب ہے دیوبند سے تھانہ بھون، لیکن پہلے کانپور جانا تھا، کانپور سے پھر دوسری گاڑی پکڑ کے پھر تھانہ بھون پہنچتے تھے. تھانہ بھون پہنچے، گاڑی ہو گئی لیٹ، رات کے کسی ایسے حصے میں پہنچی، وہاں تو بہت جلدی لوگ سجایا کرتے تھے عشاء کے بعد، یہ سب بستی سو چکی تھی، ایسے وقت میں گاڑی پہنچ اترے، ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک صاحب اور اترے گاڑی سے اور ان کے ساتھ بیوی بچے بھی، اور وہ کلی 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 کر کے آوازیں دے رہے ہیں، کوئی کلی مل جائے جو سامان اٹھانے والا ہو، کوئی کلی ایسا مل جائے، مگر رات دیر ہو چکی تھی، سارے کلی جا چکے تھے، کوئی کلی تھا نہیں. بہت دیر تک آوازیں دیتے رہے، والد صاحب دور سے دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ یہ آدمی بیچارہ کلی کے لیے پریشان ہے اور کلی مل نہیں رہا. جب زیادہ دیر گزر گئی دیکھا کہ سامان بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور والد صاحب پہچان بھی گئے کہ یہ ایک ایسے صاحب ہیں جو حضرت صاحب نے بلا لے کے ہاں آیا کرتے تھے اور والد صاحب سے بڑے عقیدت مندانہ ملا کرتے تھے، جیسے کوئی عقیدت مند ہوتا اس طرح ملا کرتے، پہچان بھی گئے. جب تھوڑی دیر تک وہ آوازیں دیتا رہا کوئی آیا نہیں، تو والد صاحب نے یہ کیا کہ اپنا جو امامہ تھا وہ اتارا اور اس کو اس طرح باندھا کہ چہرہ نظر نہ آئے، ڈھانٹا باندھ لیا، اور ڈھانٹا باندھ کر سر پر وہ امامہ آدھا سر کے اوپر آدھا باقی اس طریقے سے لپیٹا ہوا اور جا کر پہنچ گیا ان کے پاس. جب آتے تو بھائی سامان اٹھانا ہے، انہوں نے کہا اچھا کتنا، جتنا سامان تھا وہ اٹھا کر، اور بھائی صاحب کو بےچارے منہ نہیں تھے، وجود تھا کوئی اٹھانے کی اتنی زیادہ عادت بھی نہیں تھی، سامان اٹھا کر سر پہ رکھا. اب جو سر پہ رکھا وہ کوئی ایک آدھ ہاتھ میں لیا، اس کے بعد بھی کوئی سامان بچ گیا، وہ اٹھانا چاہ رہے تھے اٹھ نہیں رہا تھا، تو آخر میں ان سے کہا کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں اٹھا، یہ آپ ہاتھ میں پکڑ، یہ سامان سر پہ رکھ کر اور آ گیا. اس نے پوچھا بھائی کتنے پیسے لوگے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ جو جی میں آج دے دیجیے گا, یہ کہہ کے اور یہ آگے آ گیا, وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے چلے گئے. ایک وہاں کوئی حویلی تھی, اس کے اندر جا کر وہ سامان رکھا, انہوں نے کہا بھائی یہاں رکھ دو اور میں ابھی پیسے لے کے آتا ہوں. وہ سامان رکھ کے یہ واپس بھاگ کے چلے آئے. اب وہ بےچارے آ کے دیکھا ہوگا انہوں نے پیسے ویسے دینے کے لیے تو آدمی ملا نہیں. اگلے دن صبح کو حضرت کے یہاں جب مجلس ہوتی تھی تو وہاں جو پہنچے تو وہ صاحب وہاں آئے ہوئے تھے. آ کر وہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیسے ملا جائے, کیا حال ہے, کس طرح ہے. تو خیر بات انہوں نے کہا صاحب رات عجیب قصہ پیش آیا, کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا, میں پریشان تھا, اب ایسا بیٹھے سب سن رہے ہیں کہ یہ کسی کو فرشتہ بھیج دیا, اس طریقے سے سامان میرا کوئی دے گیا اور پیسے بھی لے کے نکلا اللہ کا بندہ. تو یہ واقعہ اور ہمیں ایک مرتبہ سنایا ایسے موقع پر کہ جب ہم ایسے ہی کسی لاوبالی پن کے اندر کوئی کام کرنے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی, نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا سمجھانے کے لیے فرمایا کہا کہ آج میں تم پر اپنا ایک راز فاش کرتا ہوں, اب تک یہ بات میرے سوا اور اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں کہ میں نے یہ ایسا کیا, لیکن تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ تمہیں کچھ عقل آئے, کچھ سمجھ آئے. یہ تو ایک قصہ ایسے ہی روزانہ دیوبند کے اندر ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گڑیا ہے بیچاری, وہ پانی بھرنا چاہتی ہے اور بھرا نہیں جا رہا, تو خود اپنے دست مبارک سے پانی بھرا اور پھر کتنے دن تک روز معمول یہ بنا لیا کہ جاتے اور جا کر پانی بھر کے اس کے گھر پہنچا کر آتے. ایسے نہیں بن جاتے ہیں مفتی اعظم پاکستان, ایسے ہی نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے. یہ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت کا یہ معاملہ ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی درجہ عطا فرماتے. مجھے حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ محبت, اگر یہ نہیں تو اس کے معنی ہے کہ مجھ سے محبت. یہ ایک دو مثالیں میں نے قریب کیا ہوگا بتا دی, جتنے ہمارے بزرگان دین ان سب کا یہ حال تھا. حضرت حکیم الامت کا جملہ سن لیجئے, میں نے اپنے حضرت سے سنا, حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ ایک مرتبہ کیا جب وفات کا وقت قریب تھا, مرض الوفات میں تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رکھ اللہ, ڈاکٹروں نے ملنے سے منع کر رکھا, بات چیت سے منع کر رکھا, کام کاج سے منع کر رکھا, آنکھیں بند کیے لیٹے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور کہا بھائی مولوی شفیع صاحب کو بلا, یعنی میرے والد صاحب, بلایا گیا, کہا کہ آپ جو احکام القرآن لکھ رہے ہیں, والد صاحب حضرت کے حکم سے احکام القرآن کی تعلیم فرما رہے ہیں, آپ جو احکام القرآن لکھ رہے ہیں تو اس میں فلاں آیت پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اس فلاں آیت میں یہ بات بھی لکھ دیجئے گا, مرض وفات میں بستر کا. وہاں شبیر علی صاحب حضرت کے ساتھ خدام میں تھے, بھانجے بھی تھے, اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی حضرت کو پرہیز کے خلاف کوئی کام نہ ہو. انہوں نے آ کر رس دیا کہ حضرت خدا کے لیے آپ یہ کیا, پھر کسی وقت جب موقع ہو کہہ دیجیے گا, حضرت بیماری کے اندر آپ کسی بات کو سوچ رہے ہیں اس کو جا کے بلا کر بتا رہے ہیں, اس میں تاب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو, لیکن وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ, وہ لمحات زندگی کس کام, تو اس واسطے یہ کام کرنا. تو بھائی یہ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرمایا نصیحت, یہ کیا مانا, خیر خائی, کہ کسی کا بھلا ہو جائے جس طرح بھی ہو جائے, اس کی فکر اس سے زیادہ افضل نقل عبادت حدیث میں اس حدیث کو سے فرمایا کوئی اور نہیں. میرے حضرت فرمایا کر رہے تھے قد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج دنیا میں بڑے بڑے منصبوں اور عہدوں کی دوڑ ہے, کوئی کہتا ہے میں صدر مملکت بن جاؤں, کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں, کوئی کہتا ہے میں فلاں منصب پہ فائز ہو جاؤں, لیکن دنیا کا ہر منصب ایسا ہے کہ نہ تو اس کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے, اور اگر اختیار مل بھی جائے تو اس پر باقی رہنا اختیار میں نہیں, پتہ نہیں کب نکل جائے وہ منصفات سے, اور اگر رہے بھی تو کتنے حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں کہ یہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, جلنے والے. میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں کہ جس کا حاصل کرنا بھی اپنے اختیار میں, اس کو باقی رکھنا بھی اختیار میں, اور اگر کوئی چھیننا چاہے تو تم سے چھین نہیں سکتا, اگر کوئی حسد کرنا چاہے تو اس پر حسد نہیں کرتا, اور وہ منصب یہ ہے کہ خادم بن جاؤ, خادم بن جاؤ, خادمیت کا منصب اختیار کر لو. جب جس دن خادم بن گئے, میں تو خادم ہوں, میں اپنے والدین کا بھی خادم, میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم, میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم, میں اپنے شاگردوں کا بھی خادم, میں اپنے سارے ملنے جلنے والوں کا خادم, یہ منصب اختیار کر لو, اختیار میں ہے, کوئی تم سے روکے گا نہیں, اور جب اگر حاصل کر لو کوئی تم سے چھینے گا نہیں, اور اگر یہ حاصل ہو جائے کوئی تم پر حسد نہیں کرے گا کہ یہ خادم بن گیا بڑا اونچا نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, کوئی حسد بھی نہیں کرے گا. یہ خادم کا منصب اختیار کر لو, جس دن یہ اختیار کر لیا انشاءاللہ تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تم پر اپنے انعامات کی بارش فرما رہے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ جو یہاں پر لائے نوافل کے ساتھ حدیث میں, تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عام طور سے جب نوافل کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن جاتا ہے عموماً نفلی عبادتوں کی طرف, کہ زیادہ رکعتیں پڑھ لی, زیادہ تسبیح پڑھ لی, زیادہ تلاوت کر لی, بے شک یہ ہیں نوافل, لیکن اس جملے کو بعد میں لا کر اشارہ کر دیا کہ نوافل اس میں منحصر نہیں, بلکہ یہ سارے کام جو خدمت خلق کے کام ہیں, خیر خائی کے کام ہیں, وہ سارے کے سارے نوافل میں داخل ہیں, بلکہ ان سب سے زیادہ افضل ہیں. افسوس ہے کہ ہم لوگ اگر نفلی کام کی فکر کرتے بھی ہیں تو پہلی قسم کا تو کبھی خیال آ بھی جاتا ہے اور دوسری قسم کے نوافل سے بے پرواہ بے غفلت میں. حدیث میں یہ بات, اور پھر آگے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ جو شخص یہ کام کر لے, نوافل کا اہتمام اور نصیحت کا اہتمام, سرکاری کا اہتمام, تو میں اس کا دل بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کا کی آنکھ بن جاتا ہوں, ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ہر کام میں برکت ڈالتا ہوں اپنے رحمت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دل میں جاگزین فرما دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے. وقت نہیں ہے, مزید کچھ بات اگر اس سے متعلق ہوگی تو انشاءاللہ کسی آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اب دعا فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے.
ہاں دو میں سفر میں جا رہا ہوں تو دو جمعے تو بظاہر ناغف ہوگا ہی انشاءاللہ, باقی تیسرے کے بعد تیسرا کچھ مشکوک سا ہے, تیسرے کے بارے میں معلوم کر لیں ٹیلی فون وغیرہ کے اوپر. جی مولانا عبد الرؤف صاحب ان شاء اللہ ان سے میری بات تو نہیں ہوئی, تشریف رکھتے ہیں پتہ نہیں کہ نہیں چلا ہے. ٹھیک ہے اچھا ان شاء اللہ ہوں گے تو نا ان شاء اللہ وہ ہوں گے بتانا چاہ اور وہ آپ مسئلے آنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.